السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقیدہ واسطیہ، شرح عقیدہ واسطیہ، تکیف کے معنی ہم پڑھیں گے، اور جو شرح عقیدہ واسطیہ کی بک ہے جسے میں فالو کر رہی ہوں وہ 69 پیج کا لاسٹ پارٹ ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. اب ہم آج پڑھیں گے تکیف کے معنی. پہلے ہم نے پڑھا تھا تعطیل کے معنی، اور پھر ہم نے تعطیل اور تحریف میں فرق پڑھا تھا. تحریف ایک الگ چیز ہوتی ہے، تعطیل ایک الگ چیز ہوتی ہے. اور یہ جو تعطیل کا لفظ تھا ہم نے پڑھا تھا، قرآن ہی سے لیا گیا ہے. کہاں سے نکلا تھا یہ لفظ؟ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، یعنی خالی اور متروک کنواں، چھوڑا ہوا کنواں. تو تعطیل مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کر دینا. ٹھیک ہے، اب ہم آج تکیف کے معنی پڑھیں گے. جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے جو بتایا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے مانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم کیسا یقین رکھتے ہیں کہ بغیر کسی تکیف یعنی کیفیت بیان کرنے کے، نہ ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، نہ ہی ہم اس میں تعطیل کرتے ہیں، نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. تکیف کے معنی، تکیف یہ اردو کا ہی لفظ ہے، جب تا لگ جاتا ہے اس میں تو یعنی مقابلے کے معنوں میں آ جاتا ہے وہ. تو یہاں پر پیچھے امام ابن تیمیہ نے جو بات کی تھی، ومن غیر تکیف، کہ تکیف سے نہیں، یعنی اس کو کتاب و سنت میں تو یہ لفظ نہیں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی صفات میں تکیف کے جو معنی ہیں نہیں آئے ہیں، لیکن ایسی چیزیں ضرور ہیں جو اس سے نہیں پر دلالت کرتی ہیں، یعنی کیفیت. تکیف کے معنی ہوتے ہیں کیفیت بیان کرنا کسی بھی چیز کی، کہ کسی صفت کی کیفیت بیان کرنا، کیف یکیف تکیفہ، یعنی اس نے صفت کی کیفیت بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کہ وہ السمیع ہے، البصیر ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں. تو تکیف کے بارے میں جو کیف کا لفظ آتا ہے، سوال کیا جاتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ کیف جاء زید، کہ زید کس طرح آیا، اگر آپ پوچھتے ہیں عربی زبان میں کہ زید کیسے آیا یا کس طرح آیا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا راکبہ، یعنی وہ سوار ہو کر آیا، یعنی آپ نے اس کی کیفیت بیان کر دی. یا اگر کوئی آپ سے پوچھتے کہ کیف لون السیارہ، کہ کار کا رنگ کون سا ہے، کیسا ہے، اس کے جواب میں کہیں گے ابید، وہ سفید ہے. تو یعنی جو سفید آپ نے کہا، آپ نے اس کا رنگ بتا دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو کیفیت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ، اپنے چہرے کا ذکر کیا کہ اس دن لوگ اس کے چہرے کو دیکھیں گے قیامت کے دن، حدیث سے بھی آتا ہے، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے. تو اب ہم چہرہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں بیان کر سکتے کہ کیسا ہے چہرہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں. تو اس طرح سے ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے. تو جو اہل سنہ والجماعہ ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیفیت بیان نہ کرنا، اسی کے دلائل یہاں پر دیے جا رہے ہیں. کیونکہ جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کبھی بھی بیان نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اور ہم کو کسی نے بتایا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں. ہاں، جو خبریں ہمیں دی گئی ہیں قرآن اور سنت سے، خبروں کو پانے کی وجہ سے، یہ خبر ہمیں حاصل ہونے کی وجہ سے، اس کو سمعی دلائل کہتے ہیں. سمعی دلائل مطلب جو ہم نے سنا ہے، خبر کے ذریعے سے سنا ہے، کسی کے ذریعے سے سنا ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے، ہمیں پیغام دینے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث تھے، پیغمبر تھے. تو جو خبر آپ نے دی، ہم اس پر ایز اٹ از ایمان لاتے ہیں، کیونکہ آپ کی دی ہوئی خبریں ساری کی ساری صحیح اور درست ہیں، آپ صادق المصدوق تھے، ہے نا، آپ سچ بولنے والے تھے. اور پھر دوسرا ہوتا ہے عقلی دلائل، یعنی ہم اپنی عقل سے سمجھیں، تو اس کی بھی دلائل دیے گئے ہیں، علماء نے دلائل دیے ہیں. کیونکہ جو لوگ، جو فرقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی طرف سے توڑ مروڑ کر اپنے طور پہ معنی پہناتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے. ہم جیسے یہ کہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اور ہم کہیں کہ ہاتھ سے مراد ایسے ہاتھ نہیں ہیں، بلکہ ہاتھ سے مراد اس کی قوت اور نعمتیں ہیں، تو بھلے کیا ہم نے دیکھا ہے، یا ہم نے کیا کبھی کسی سے سنا ہے ایسا کہ ہم ایسا کہہ سکیں، ہے نا. تو
जब हमने किसी से सुना नहीं, जब हमने देखा नहीं, तो हम कैसे उसकी कैफियत बयान कर सकते हैं, या हम कैसे उसको रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। तो हम उसके जो अल्लाह ताला की सिफात है, हम उसका तो इस्बात करते हैं, यानी हम उसको साबित भी करते हैं, उस पर यकीन भी रखते हैं, उस पर ईमान भी लाते हैं, लेकिन हम उसकी कैफियत नहीं बयान करते। ठीक है, बात आई समझ में? जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, कह दीजिए कि मेरे रब ने जाहिरी और बातनी फवाहिश को हराम करार दिया है, गुनाह को और जो भी ज्यादती के काम है उसको हराम करार दिया है, और ये कि तुम अल्लाह ताला के साथ शिर्क करो जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो कुछ कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी आयत है कि वअन तुशरिकु बिल्लाहि मा लम युनज्जिल बिही सुल्ताना वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, सूरह आराफ आयत नंबर 33 में। अल्लाह ताला तो खुद फरमा रहा है कि तुम अल्लाह ताला के साथ तुम शरीक ना करो किसी को, क्योंकि उसने इसके लिए कोई दलील उतारी ही नहीं है। कोई कहीं कुरान में है कि तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराओ किसी को? है कहीं? भला बताइए कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम पानी के लिए किसी से सपोर्ट की दुआ करो कि वो सिफारिशी है, तुम्हारी सिफारिश कर देंगे अल्लाह ताला के पास। कि अल्लाह ताला ने औलाद के लिए किसी गरीब नवाज को, किसी ख्वाजा को, या किसी और पता नहीं क्या क्या नाम है, दस्तगीर और गौसे आजम, किसी को अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी थी कि तुम इनके पास जाओ और ये मेरे पास आएंगे? ऐसा कहीं मिलता है आपको? कोई दलील मिलती है कहीं कुरान और सुन्नत से? बताइए, मिलती है क्या? कैफियत मतलब यानी वो किस तरह से है, उसको डिस्क्राइब करना। जैसे कोई पर्सन, आप पूछेंगे कि फला फला शख्स कैसा है, आप उससे मुलाकात करके आए, तो आप उसको पूरा नक्शा खींच देंगे कि हाँ वो चलता है ऐसे है, वो बोलता है ऐसे है, वो खाता है ऐसे है, उसका रंग ये है, उसका कद ये है, यानी उसकी हाइट इतनी है, उसकी हेल्थ ऐसी है, वो फैटी है या दुबला पतला है। तो ये जो आप बयान करेंगे तो ये कैफियत बयान करेंगे, ठीक है? यानी डिस्क्राइब करना किसी को देखकर, या उसकी सिफात को डिस्क्राइब करना। आई बात समझ में? तो अल्लाह ताला ने कोई दलील तो नहीं उतारी थी ना? अल्लाह ताला ने कहीं कुरान में फरमाया या हदीस में फरमाया कि तुम औलाद मांगने के लिए तुम फला फला के पास जाओ? तुम डायरेक्ट मुझ तक नहीं पहुंच सकते, तुमको पहले किसी सिफारिशी को लेकर आना पड़ेगा मेरे पास, फिर तुम मुझसे दुआ करवा सकते हो। ऐसे कहीं हमें मिलता है जिक्र? नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उसने कोई दलील उतारी ही नहीं है, कोई दलील उसने दी ही नहीं है कुरान में कि तुम उसके साथ किसी को शरीक ठहराओ, कोई उसके पास सिफारिश कर सकता है, नहीं। और वह अंतकुल अल्लाह मा ला तअलमून, और ये कि तुम अल्लाह ताला के बारे में वो बात कहो जो तुम जानते ही नहीं हो, जिस चीज का हमें इल्म ही नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं अल्लाह ताला के बारे में? तो क्या हम अल्लाह ताला की कैफियत बयान कर सकते हैं? भला आप बताइए, क्या हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की सिफात को? आप खुद बताइए, क्या हम में से किसी ने देखा है अल्लाह ताला को? इल्ला ये कि बस जो हमें अल्लाह ताला ने कुरान में बताया हो, या हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सही अहादीस के जरिए खबर दी हो। ठीक है, कि अब मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। अब कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह ताला इस कैफियत में अर्श पर मुस्तवी है, उसकी कैफियत ये और ये है, और फिर कुछ कैफियत का वो इजहार भी करे, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बात की है जिसका उसे इल्म ही नहीं है। क्या अल्लाह ताला ने उसे बताया कि वो इस कैफियत में अर्श पर मुस्तवी है? हम नहीं जानते, हरगिज नहीं। उसने हमें अपने इस्तवा के बारे में तो बताया है अल्लाह ताला ने कि वो इस्तवा अलल अर्श है, लेकिन उसने कैफियत से हमको आगाह नहीं किया, लिहाजा हम उसे तकीफ कहेंगे और अल्लाह ताला के बारे में बिदून इल्म बात करना करार देंगे। यानी जिसने भी अल्लाह ताला की कैफियत बयान कर दी, उसको फिर हम क्या कहेंगे? इसने गलत बात। जो जहमिया फिरका था, और जो मोतजिला फिरके की ही पैदावार थी असल में, जहमिया, कदरिया और मिर्जिया फिरके, इन लोगों ने आपस में इतना एक दूसरे को एक तरह से कॉम्पीट करने के लिए, यानी जहमिया वाले कहते थे कि अल्लाह ताला ऐसा है तो नाउज़ुबिल्लाह, फिर मिर्जिया वाले उसका इनकार करते थे कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो इन लोगों ने कॉम्पिटिशन में नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की जात को एक निशाना बना दिया, और फिर अल्लाह ताला के बारे में इतने अजीब अजीब बातें की बहुत ज्यादा, और उसी का नतीजा था जो वहदतुल वजूद आज हम देखते हैं कि हर जगह हमें तेरा ही जलवा नजर आता है, हर जगह तू ही तू, तू ही तू जो वाली बात है, इंसान के अंदर भी उसके दिल में खुदा बसता है, नाउज़ बिल्लाह। इस तरह की ऐसी बातें हम नहीं कह सकते, भला क्यों हम कहें ऐसी बातें? और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब हदीसें बना रखी हैं, हालांकि वह हदीस है ही नहीं। नफ्स के बारे में भी इसी तरह से जो है बताया जाता है, और भी बहुत से लोग उन्हें खुद अपने खुद साख्ता कौल निकाल लिए हैं, तो हम नहीं कह सकते ऐसा। कुछ लोगों ने, कुछ फिरके ऐसे थे जिन लोगों ने अल्लाह ताला को नाउज़ बिल्लाह बस ऐसा करार दे दिया कि अल्लाह ताला कुछ कर ही नहीं सकता, नाउज़ बिल्लाह, बस अल्लाह ताला ना उसकी कोई सिफात है और ना ही उसका कुछ इस तरह से جیسے اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے نا، ہر جگہ جو حکم چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، تو ان لوگوں نے ایسا بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہی نہیں چلتا، تو ایسا نہیں ہم کر سکتے کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ہاں لیکن ہم یہ جانتے کہ سارا حکم اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، اور وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی مارنے والا ہے، وہی جلا دینے والا ہے. جتنی اچھی صفات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں الحمدللہ. تو اسی لیے بعض جو علماء ہیں، علماء سلف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے کوئی جہمی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ آسمان پر اترتا ہے تو پھر کیسے اترتا ہے، کیونکہ جو جہمیہ فرقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت بھی بیان کرتے تھے نعوذ باللہ، اور بعض چیزوں کا پھر اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو ہمیں کیا بتانا پڑے گا کہ ہمیں اترنے کے بارے میں تو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر اترتا ہے تہجد کے وقت، لیکن ہمیں اس کی کیفیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا. اور یہ سب سے بہترین قاعدہ ہے کسی چیز کو بتانے کا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا جب اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پر اترتا ہے تو پھر وہ استوى على العرش کیسے ہوا، نعوذ باللہ، مطلب یعنی وہ پھر یقین نہیں کرتے اس بات پر. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آسمان دنیا پر اترتا ہے تو اب وہ اترنا تو معلوم ہے، لیکن کیسے اترتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پھر جو دوسری اس کی سمعی دلیل ہے، جو سنی گئی ہے، جو ہم کو خبر سے ملی ہے، یعنی پہلے تو ہم نے قرآن سے سمعی دلیل پڑھی، قل انما حرم ربی الفواحش والی جو وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، پہلی سمعی دلیل وہ تھی. اور دوسری اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. بہت ہی بہترین آیت ہے ہماری روزانہ ڈیلی روزمرہ کی زندگی کے لیے بھی، یہ آیت ہمارے لیے اصول بنا لیجیے آپ سمجھیں کہ اگر آپ خاندانی چپکلش سے جتنی پرابلمس ہیں اسے دور رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنی پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ اس آیت کو اپنے لیے ایک اصول قاعدہ بنا لیجیے کہ اور اس چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان سب اعضاء سے جواب طلبی ہونی ہے. آج اتنے پرابلمس کیوں ہیں آپ دیکھیں، ہم یہاں دلیل پڑھ رہے ہیں عقیدے کے لحاظ سے قرآن کی آیت کو، یعنی سمعی دلیل، سنی ہوئی دلیل، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے یہ رسول اللہ سے سنا اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں وہ بالکل سچی ہیں. کہ جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں تم اس کے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہو، کیوں جاتے ہو، کیوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. ہاں جو اس نے بیان کر دی ہیں باتیں اس پر یقین کر لو، اتنا کافی ہے تمہارے ایمان کے لیے، لیکن جو اس نے اس کی کیفیت جب نہیں بتائی تو تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو. اور جب تم بلا وجہ کسی چیز کے ٹوہ میں رہو گے تو تم سے تو پوچھو گی پھر. اور یہی قاعدہ ہماری دنیا کی زندگی کے لیے بھی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ معاملات. اب آپ دیکھیں کہ اس فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ارے بہت زور سے آوازیں آ رہی تھی، ضرور میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہوگا. اچھا بہت زور زور سے برتن پٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی، ساس بہو میں کچھ ہو گئی ہے پرابلم ایسا لگتا ہے. اچھا تمہیں پتا ہے فلاں نے کیا کیا تھا، فلاں کے ہاں کب کون گیا تھا، ہر محلے کے ہر گھر کی خبر. آپ کیوں پڑے ہیں اس کے پیچھے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ہر چیز کے بارے میں سوال ہم سے ہوگا، ہماری سماعت کے بارے میں، ہماری بصارت کے بارے میں، ایون ہمارے دل میں جو آنے والے خیالات تھے خراب، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ سکتا ہے. تمام اعضاء سے جواب طلبی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہو یا اس کی کیفیت نہ بیان کرو جو اس نے بیان ہی نہیں کی ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو. تو یہ تو دو سمعی دلیلیں تھیں. اب عقلی دلیل دی گئی ہے کہ جیسے اگر کوئی بھی چیز کے بارے میں ہم جب اندازہ لگاتے ہیں اس کی کیفیت کا یا جو بھی معلومات کا، تو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، جیسے کہ اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یا اس کی جیسی مثال کو دیکھ کر سمجھنا بات کو، یا پھر کسی سچے پرسن نے اس کی خبر دی ہو، ہے نا. اب جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو ہم کو تو بالکل یقین آ جاتا ہے، یا ہم اس کی مثال کا یعنی اس کی جیسی چیز کا ہم مشاہدہ کرتے تو بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کسی نے آپ سے کہا کہ اچھا فلاں نے 2020 کا ماڈل لیا ہے، سب سے اچھی گاڑی کا سمجھے، کوئی بھی لیکسس وغیرہ مرسیڈیز کا، تو اب چونکہ یہ گاڑی آپ کے شہر میں بھی ملتی ہوگی یا آپ کی کنٹری میں بھی ملتی ہوگی، اگر کسی نے وہاں پر سعودی عرب میں خریدا ہے اور کوئی انڈیا یا کہیں اور خرید رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اچھا وہ ماڈل اس طرح کا ہے کیونکہ آپ نے اس کو دیکھ رکھا ہے. تو یہ کیا ہو گیا، اس کی مثال کا مشاہدہ کرنا، تو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہاں اس جیسی گاڑی موجود ہے. یا پھر آپ کے پاس کوئی آدمی خبر لائے اور جو بہت ہی سچا ہو اور اس گاڑی کے وہ تمام کوالٹیز بیان کر دے، تو بھی آپ اس کی کیفیت واقف ہو جائیں گے، آگاہ ہو جائیں گے. اسی لیے علماء کہتے ہیں
کہ جب ہم بدون تکیف کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی کیفیت پر اعتقاد نہیں رکھتے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ استوا علی العرش ہے اور وہ آسمانی دنیا پر نزول بھی فرماتا ہے تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے. تو کیفیت بیان نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر اعتقاد ہی نہیں رکھتے, ہم یقین ہی نہیں کرتے. نہیں, ہمیں اعتقاد تو ہے کہ وہ اترتا ہے لیکن ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ کی جو آسمان دنیا پر نزول کی کیفیت ہے ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے. اس لیے کہ ہر وجود کی کوئی نہ کوئی کیفیت, کوئی نہ کوئی مطلب اس کا طریقہ تو ہوتا ہے نا, اور وہ معلوم بھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں معلوم بھی ہوتا ہے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے جو ہمیں ملتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوی, رحمان عرش پر مستوی ہے. جب اس کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ وہ کیسے مستوی ہوا تو آپ نے سر جھکا لیا یہاں تک کہ آپ پسینہ پسینہ ہو گئے, یعنی اتنا گھبرا گئے وہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو بیان کرنے کے بارے میں. پھر سر اٹھا کر کہنے لگے استوا تو غیر مجہول ہے, یعنی استوا تو معلوم ہے یا اس کا معنی معلوم ہے, اس لیے کہ عربی زبان ہمارے پاس موجود ہے اور یہ علو کے معنی میں وارد ہوا ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا استوا تو معلوم ہے جبکہ کیفیت نامعلوم ہے, یہ کیفیت غیر معقول یا مجہول ہے. اس لیے کہ عقل کیفیت کا ادراک کرنے سے قاصر ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ کیفیت کیا ہوگی استوا کی علی العرش پر, ہماری عقل بہت ہی چھوٹی موٹی سی ہے, وہ اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی, ہم پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک. جس کیفیت کے بارے میں سمعی اور عقلی دلیل موجود نہ ہو تو اسے رک جانا ضروری ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں خود خبر دی ہے. اور پھر انہوں نے امام مالک نے کہا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے, اور اس کے بعد اس شخص کو اپنی محفل سے یہ مجلس سے نکال دیا, کیونکہ استوا علی العرش و عرش پر مستوی ہوا, صحابہ نے اس کے بارے میں کبھی بھی کیفیت کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا تھا. صحابہ نے استوا کی کیفیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کیا, حالانکہ وہ ہم سے کہیں زیادہ علم کے حریص تھے, یعنی بہت زیادہ وہ خواہش مند ہوا کرتے تھے کہ ان کو علم حاصل ہو, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا رسول اللہ سے. وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور استوا علی العرش کے معنی سے بخوبی آگاہ تھے, واقف تھے, مگر اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا درست نہیں, اس لیے کہ اس کیفیت کا ادراک کیا نہیں جا سکتا, وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے, ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی وہاں تک. جب ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے, یہ سوال کیا جائے گا, تو ہم یہی کہیں گے کہ سوال بدعت ہے. تو تمام عقیدے کی بک میں یہ سوال جو امام مالک نے جب اس سوال کا جواب دیا تھا, یہ ایک ماڈل ہے سمجھے, اور ہر جگہ یہ جواب بیان کیا جاتا ہے جو امام مالک کا جواب تھا, یعنی یہ ایک میزان ہے یہ جواب. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرتا ہے, جیسے کہ جتنے بھی جو فرقے ہیں, ایون جو معتزلہ فرقہ ہے اور منکرین حدیث جو ہیں, منکرین حدیث بھی جو ہے اس بات پر بہت واویلا مچاتے کہ بھلا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر بھلا کیسے نزول فرما سکتا ہے جبکہ وہ استوا علی العرش ہے, تو اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہی نہیں ہے نا, تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نزول غیر مجہول ہے, کیف غیر معقول ہے, اس پر ایمان لانا واجب ہے, اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا تو ہم کو معلوم ہے لیکن کیسے اترتا ہے ہمیں وہ نہیں معلوم, اور اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے, اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. کیونکہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ رات کا آخری تہائی حصہ تو منتقل ہوتا رہتا ہے, ایسے میں نزول کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سوال کرنا ہی بدعت ہے. جس چیز کے بارے میں صحابہ نے سوال نہیں کیا اس کے بارے میں ہم کیسے سوال کر سکتے ہیں, حالانکہ صحابہ حصول علم کے معاملے میں ہم سے کئی زیادہ حریص تھے. پھر ہم کوئی رسول اللہ سے بڑے عالم تو نہیں ہیں آج کے دور میں, کوئی جتنا بھی بڑا اسکالر ہوگا وہ رسول اللہ سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی تعلیم نہیں دی تو ایسے میں آپ کا یہ سوال بدعت ہی ہوگا. تو بہرحال ہم پھر کیا کہیں گے کہ ایسے لوگوں کے سوال کا جواب دینا بھی مناسب نہیں ہے, اور ایسے لوگوں سے جتنی دوری برتی جائے اتنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی کیفیت پر اعتراضات کرتے ہیں. بہرحال جیسے کہ ایک واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کئی فرقے پیدا ہو گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, صحابہ کی وفات کے بعد سمجھے, یہ جہمیہ فرقہ, قدریہ فرقہ اور مرجیہ فرقہ اور بھی بہت سارے تھے.
تو جو قدریہ فرقہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کرتے تھے اور لوگوں کو بہکاتے تھے. یعنی دو طرح سے لوگ پیدا ہو گئے تھے، تقدیر کے بارے میں دو قسم کے فرقے پیدا ہو گئے تھے. تو ایک تو یہ کہتے تھے کہ اچھا جب تقدیر میں لکھا ہوا ہی ہے تو پھر اب کچھ کر کرا کے کیا فائدہ، تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے ہم کیوں اس کچھ کوشش کریں. اور دوسرا کہتا تھا کہ وہ اس کے الٹ جاتا تھا. تو ایسے میں بہت سارے لوگ اپنی دلائل لاتے تھے، کیونکہ یہ سب عقل پرست طبقے کے لوگ تھے، یہ لوگ لوگوں کو دلائل دے کر قائل کیا کرتے تھے. تو ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ، محمد ابن سیرین، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے زمانے میں ایک فرقہ بہت عروج پر تھا اپنے، یعنی بہت زیادہ یہ لوگ لوگوں کو دلائل دے کر اپنی بات منوا رہے تھے. تو ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ کوئی قدریہ فرقے والا کوئی شخص آیا جو کہ ان کا لیڈر تھا یا بہت مشہور شخص تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان سے بحث و مباحثہ کرے، یعنی وہی علم الکلام. تو جیسے ابن محمد ابن سیرین نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، دونوں کانوں میں. کہا جاتا ہے کہ وہ شخص ایک دو گھنٹے بیٹھا رہا، لیکن جب تک کہ محمد ابن سیرین نے اپنے کانوں سے انگلیاں نہیں نکالی، یعنی اپنے کانوں پر جو ہاتھ رکھا تھا وہ نہیں ہٹایا، اور وہ شخص اتنا کوشش کرتا رہا کہ وہ ان کے سوالات کو سن لے کم از کم، لیکن محمد ابن سیرین نے سننا بھی گوارا نہیں کیا. جب وہ شخص چلا گیا تو اس کے بعد لوگوں نے ان سے، جو ان کے اسٹوڈینٹس وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ شیخ اگر آپ چاہتے تو اس کو دلائل دے سکتے تھے اور ہو سکتا وہ آپ کی بات سے قائل ہو جاتا اور توبہ کر لیتا. کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں کی بات میرے کانوں میں پڑے اور میں کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاؤں، لہٰذا میں نے سننا ہی گوارا نہیں کیا اس کی بات. یعنی علماء کرام اتنا ڈرتے تھے ایسے لوگوں کے سوالات سے بھی کہ ہم خود شکوک میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم خود پھر کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں. تو اس لیے کیا بات پھر صحیح نظر آتی ہے کہ ہمیں اپنا سر جھکا دینا ہی ضروری بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایز اٹ از ایمان لایا جائے، جیسے اس نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور اس میں بحث کرنا بیجا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جب صحابہ نے کوئی سوال نہیں کیا تو ہم بھی اس سے بچتے رہیں گے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے لیے ایسے دروازے کھولیں گے تو دروازے تو کھل جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں سمجھ میں بھی آنے لگیں، لیکن پھر ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے، پھر اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھنے لگیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم زیادہ کی باتیں کرنے لگیں گے. لہٰذا ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی، اسی میں ہم سب کی سلامتی ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوال کرتا ہے تو امام مالک کے جیسا اس کو جواب دے دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ جب صحابہ نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا تو ہم سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں. اور جو علماء سلف سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ صفات کا علم نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، وہ اس کا فہم رکھتے تھے. اور اسی لیے دیکھیں رسول اکرم نے بھی کبھی جو ہے ہر دفعہ کیفیت نہیں بیان کی، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو احادیث ہیں انہیں بھی اسی طرح بلا کیفیت گزار دینا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس طرح وہ وارد ہوئی تھی. تو یہ علماء سلف کا قول ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو علماء سلف تھے وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھیں اس کو مانتے تھے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ صرف کیفیت نہیں بیان کرتے تھے، سمجھے؟ کیونکہ کیفیت ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کی، کیونکہ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جو علماء سلف ہیں، جو پہلے کے سلف تھے، ابھی کی بات میں نہیں کر رہی ہوں، جو علماء سلف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. تو بھلا علماء سلف کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کو بیان نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ کیفیت کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ کیا ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو اترتے ہوئے آسمان دنیا پر؟ دیکھا ہے؟ یہ کسی نے دیکھا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کو آسمان دنیا پر اترتے ہوئے؟ نہیں. اچھا آپ بتائیے ایک بات، کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ نہیں. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے جس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا رسول اکرم سے کہ ہل رائیتک ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا نور ان ارا، نور تھا جو میں نے دیکھا تھا، وحجابہ النور، اس کا حجاب بھی نور ہے، حجاب تھا آپ کے بیچ میں اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں. اور دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی دنیا میں کسی آنکھ میں طاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. تو نور تھا جو حجاب تھا اللہ تعالیٰ کا، اور وہی رسول اللہ نے دیکھا تھا. اور صحیح مسلم کی حدیث سے بات ثابت کہ نور ان ارا، اور تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے
کہ اللہ تعالی کے پاس جب رسول اکرم گئے تھے معراج کے موقع اوپر آسمان پر، تو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حجاب کو دیکھا تھا جو نور تھا، اور وہاں پر آپ نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا. ٹھیک ہے جی. اسی لیے جو علماء سلف ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کیفیت بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، اور ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اب دوسرا ہے یہاں پر مثال، تمثیل کا بیان ہے، اور عقیدہ تھوڑا ٹف ٹاپک ہے اصل میں، لیکن الحمدللہ سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو، اور امید ہے آپ کو اچھا سمجھ میں آ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہتر سے بہتر سمجھانے والا بنائے تاکہ آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آئے اور ہمارے لیے یہ چیزیں خیر کا باعث ہوں انشاءاللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.